وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان کے بانی محمد علی جناح کی سالگرہ کے موقع پر پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے لیے کرسمس کے حوالے سے پیغام سے شروع کریں گے. آگے چل کر ہم کلبھوشن یادو کی ان کی والدہ اور بیوی سے ملاقات اور آخر میں اسلام آباد میں 6 ملکی اجلاس میں داعش کے خطرے سے نمٹنے کے لیے میٹنگ پر گفتگو کریں گے. اور ہم پہلے آدھے گھنٹے بات کریں گے کرسمس کے بارے میں جو کہ آج دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے بشمول پاکستان میں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد علی جناح کی بھی آج برتھ ڈے ہے اور انہوں نے کیا پیغام دیا تھا غیر مسلموں کے لیے اور پاکستان میں رہنے والے مذہبی اقلیتوں کے لیے. اس پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ریٹائرڈ ایئر کوموڈور خالد چشتی نے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح پر ماہر ہیں اور وہ بتائیں گے کہ جناح کیا کہا کرتے تھے. ان کے ساتھ یہاں امریکہ سے ہیں ہمارے ساتھ سابق مذہبی امور کے وزیر جے سالک جو پاکستان میں ہوتے ہیں لیکن اس وقت امریکہ میں ہیں. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کو کرسمس کے حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی پیر کو مسیحی برادری نے کرسمس کا تہوار روایتی مذہبی جوش و جذبے سے منایا. پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں رواما ایک چرچ پر خودکش حملے کے بعد کرسمس کے موقع پر ملک بھر میں مسیحیوں کی عبادت گاہوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی اور پیر کو ہزاروں اضافی پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے. کوئٹہ میں گرجا گھر پر کیے جانے والے حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے. کرسمس کے تہوار پر ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آباد مسیحی برادری کے لوگوں نے گرجا گھروں میں منعقد ہونے والی خصوصی دعائیہ تقریبات میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ خوشی کے اس موقع پر گھروں میں بھی تقاریب کا اہتمام کیا. مسیحی برادری کے زیادہ تر افراد نے اس موقع پر کیے گئے حفاظتی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سالوں کی نسبت اس بار انہوں نے یہ تہوار امن و سکون سے منایا. لیکن ساتھ ہی ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ صوبہ سندھ میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے لگ بھگ 9000 افراد کو تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کرسمس کی مناسبت سے ایک پیغام میں کہا کہ ملک میں اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے.
ہمیں ان تعصبات سے نکل کر، ان تفرقات سے نکل کر، اس ایکسٹریمزم سے نکل کر ہمیں یکجہتی کا سبق دینا ہے اور وہی رہنما اصول جو قائد اعظم نے دیے تھے یونٹی فیتھ ڈسپلن کو سامنے رکھ کر ہمیں آگے خود بھی بڑھنا ہے، اس قوم کو بھی بڑھانا ہے اور اس ملک کو بھی بڑھانا ہے.
اگرچہ حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کا آئین تمام پاکستانیوں کو مساوی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، تاہم اس کے باوجود پاکستان میں آباد غیر مسلم شہریوں کو منفی سماجی رویوں اور ملک میں عدم برداشت کے رویوں کی وجہ سے انہیں کئی طرح کی مشکلات کا سامنا ہے. پیر ہی کو بانی پاکستان محمد علی جناح کا 142واں یوم پیدائش بھی منایا گیا. اس موقع پر الگ الگ پیغامات میں صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے قوم پر زور دیا کہ قومی ترقی اور خوشحالی کے حصول کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ہم محمد علی جناح پر ماہر ریٹائرڈ ایئر کوموڈور خالد چشتی سے ابتدا کرتے ہیں. چشتی صاحب، آپ نے ظاہر ہے کہ محمد علی جناح کی جو بھی ہیں قول ان کو اسٹڈی کیا ہے، اور آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آج جب ان کی 141 سالگرہ منائی جا رہی ہے تو اگر آج جناح زندہ ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی کیا صورتحال ہے اور پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
بہت بہت شکریہ تمام سامعین جو امریکہ میں اور امریکہ سے باہر دنیا بھر میں وائس آف امریکہ سن رہے ہیں. میری طرف سے تمام کرسچن برادری کو بہت بہت میری کرسمس اور قائد اعظم کے سالگرہ مبارک. جی آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. جی جو آپ نے سوال کیا، قائد اعظم بہت لبرل پاکستان دیکھنا چاہتے تھے. وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہر مذہب میں خاص کا تعلق کسی فرقے سے ہو یا کسی قبیلے سے ہو، اس کی ڈسکرمنیشن یا تفریق اس بنیاد پر نہ کی جائے کہ اس کا اوریجن کیسا ہے. کانسٹیچوئنٹ اسمبلی 1947 11th of August میں جب انہوں نے تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے بہت بڑا روڈ میپ ہمیں دیا تھا اور انہوں نے انگلش میں کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، آپ گرجا میں جانا چاہیں، آپ مسجد میں جانا چاہیں، یا آپ کسی اور عبادت گاہ جو آپ کی ہو اس میں جانا چاہیں، ایز آزاد پاکستانی شہری کی حیثیت سے. اور انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ مذہب کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور کچھ عرصے میں یہاں تک انہوں نے کہا کہ سیاسی بنیادوں پر ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے. ذاتی حیثیت میں وہ اپنا اپنا مذہب ضرور رکھیں، لیکن ایز شہری پاکستان کے مذہب کے نام پہ کوئی تفریق نہیں ہوگی.
جی
یہ ان کے خیالات تھے. جی
ہم سابق مذہبی امور کے وزیر جے سالک کی طرف آتے ہیں. سالک صاحب، ظاہر ہے آپ نے بھی بہت اپنی عمر گزاری ہے کہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کی زندگی کو بہتر کیا جائے. پچھلے دنوں ہمیں بہت افسوس بھی ہوا کہ کوئٹہ کی ایک چرچ میں عیسائی برادری پر حملے ہوئے. اس سلسلے میں بتائیے کہ آپ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر عیسائی برادری کے لیے کس قسم کا کام کر رہے ہیں؟
ہاں، میں سب سے پہلے تو آپ کو یعنی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وائس آف امریکہ میں یعنی اس پیغام کو عام کرنے کی جو آپ نے مجھ سے رابطہ کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور میں میری جو وزارت تھی وہ میری پاپولیشن ویلفیئر کا میں منسٹر تھا، اور یعنی یہ خود یعنی سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اس وقت یعنی یہ مائنورٹی کی طرف سے جو الیکٹڈ نمائندے تھے وہ منتخب ہو کر پورے پاکستان سے آتے تھے، اور ان کا حلقہ پورا پاکستان ہوتا تھا، سندھ بھی پنجاب بھی بلوچستان. میں خدا کا شکر ہے میں 3 دفعہ قومی اسمبلی کا یعنی ممبر بنا الیکٹ ہو کر ووٹوں سے، اور انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوا، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم دیانتدار. سب سے بڑی بات ہے کہ کرسمس کے موقع پر ہم سب قوم کو مبارکباد تو دے رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. بڑے بڑے جو ہمارے عہدیدار ہیں وہ مبارکباد بھی دے بھی رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات ہے کہ جو قائد اعظم صاحب کا جو یعنی وہ ویژن کی بات ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام مذاہب کا جو ویژن ہے وہ سب سے بڑی بات تھی کہ آنیسٹی جو ہے ہمیں اپنے ایسے تہواروں کے موقع پر آنیسٹی کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو دہشت گردی کا جو واقعہ ہے، اگر ہم آنیسٹ ہوں گے، ہم دیانتدار ہوں گے، پولیٹیشین سب سے بڑی بات ہے کہ پولیٹیشین جو ہے ہمیں اپنے مطلب رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کا تو خیر رویہ جو بالکل ہی مائنورٹی کے لیے، جو اس وقت جو ہماری اسمبلی کی ریپرزینٹیشن ہے اس میں مائنورٹی کی کوئی ریپرزینٹیشن منتخب ہو کر نہیں آئی، بلکہ پارٹیوں نے سلیکشن کی ہے. جی یہ سلیکشن کے ذریعے جو نامینیشن ہے جو کہ بالکل رانگ ہے، جو کہ جمہوریت کی نفی کرتی بلکہ آئین کی نفی کرتی ہے. یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے فل بینچ نے فیصلہ دیا ہوا ہے 5 اگست 2015 کا کہ یہ مائنورٹی کی طریقہ کار کو درست کیا جائے، لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب ہمیں پاکستان مل کر ہم اس پر لاکھوں ہم نے قربانیاں دی، شہادتیں دی، ماؤں کی عظمتیں لوٹی اور ہم نے پاکستان حاصل کیا. ہمیں اس پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے میں تو اتفاق سے امریکہ میں آیا ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیس کے لیے، امن کے لیے، اپنے تمام اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، تمام ہمارے مذاہب جو بسنے والے پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، ہمیں یعنی جو کرسچینٹی ہے وہ امن، محبت اور پیس کا پیغام دیتی ہے.
بالکل
ہمیں مل کر اپنے جدوجہد کرنی چاہیے تاکہ دنیا میں امن قائم رہ سکے.
چشتی صاحب، آپ بتائیے، آپ جانتے ہیں کہ اگلے سال پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ جس طرح سے سالک صاحب نے کہا کہ مائنورٹی کی سیٹس جو ہیں وہ اس وقت ریزروڈ سیٹس ہیں، آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے کہ ان کو بھی مین اسٹریم میں لایا جائے، اور اس سلسلے میں آپ کیا اپنی سفارشات دیں گے؟
دیکھیے، یہ پولیٹیکل جو ایلیمنٹ ہے اس پورے سلیکشن پروسیس کے اندر، یہ ہمیشہ جو ہمارے ملک بہت سینکڑوں سالوں سے یہ آزادی حاصل کر چکے ہیں، یہ آزاد ہیں، ان کے ویلیوز اور نارمز اور جو پارلیمنٹ کے رولز اور ریگولیشن اور جو لا پاس ہوئے ہیں وہ بہت میچور ہو چکے ہیں. میری ہمبل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان لائک انڈیا کو ان کے جو پرائم منسٹر نہرو تھے، انہوں نے 16 سال وزیر اعظم رہے، جبکہ قائد اعظم جس طرح کا ہمیں ملک دیکھنا چاہتے تھے وہ انفارچونیٹلی اس لیے اس طرح صحیح رائے راست پہ یا ان کی فرمودات اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کے مطابق ویژن مطابق نہیں چل سکا، کہ بدقسمتی سے صرف 13 مہینے بعد وہ رخصت ہو گئے، اور اس میں بھی کافی سارا عرصہ وہ 13 مہینے میں بیمار رہے اور زیارت میں رہے. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ہم آئیڈیلسٹک اسٹیٹ ابھی ہو سکتا ہے نہ ہوں، یا جو تخیلاتی قسم کی ایکسپیکٹیشن ہے ایکس ملک سے بے شک نہ ہو, لیکن ہمیں دیکھنا ہوتا ہے جب بھی کسی کو آپ جج کرتے ہیں پالیسیز کو یا یہ جج کرتے ہیں کہ یہ ملک کے شہری کیا چاہتے ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ غلط پالیسیاں یا تو کسی تعصب کا کی وجہ سے ہیں, کوئی بائسزم ہے, پھر تو ایک ضرور اس کو کنڈیم بھی کیا جانا چاہیے اور اس کی تصحیح جو ہے وہ فوراً کی جانی چاہیے. لیکن سالک صاحب میرا خیال اس سے اتفاق کریں گے کہ جو ڈسکریمنیشن ہم اپنے پڑوسی ملکوں میں اور دوسری دنیا کے علاقوں میں صرف مذہب کی بنیاد پر دیکھتے ہیں, پاکستان میں ایسا کوئی نہیں ہے پریجڈس. عام آدمیوں کی میں بات کر رہا ہوں, میں دہشت گردی کی چرچ کے خلاف ہو یا مسجد کے خلاف ہو, وہ ہر صورت کنڈیمیبل ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ آیا عام لوگ جو عام شہری ہیں جو مسلمان ہیں, آیا وہ کرسچین اپنے کرسچن فیملیز کو یا جو ہمارے سٹیزن ہیں عام جن کو وہ نہیں بھی جانتے, وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا ان کو لک ڈاؤن کرتے ہیں, آیا وہ فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں, انہیں کے برابر حقوق دیے جاتے ہیں, یا صرف اس لیے ڈسکریمنیٹ ان کو کیا جاتا ہے کہ وہ کیونکہ کرسچن ہیں یا ہندو ہیں یا کچھ اور ہے. تو ہمیں یہ میرا خیال ہے سالک صاحب کی وزن اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا, لیکن میری اس پہ دلیل یہ ہے, آل دو میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں, میں 35 سال فائٹر جہاز اڑاتا رہا ہوں اس ملک کے لیے, تو شاید میں سالک صاحب سے زیادہ ایموشنل ہو جاؤں تو مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن دا فیکٹ ریمینز کہ ہم نے دیکھنا یہ ہوگا کہ انٹینشنز جو کرنے والے ہیں, جو عام آدمی جو جس طرح کے لوگ سلیکٹ کر کے بھیجتا ہے, وہ بائس بھیجتا ہے, وہ پریجڈس کے ساتھ بھیجتا ہے, یا وہ اوپینینیٹڈ اسٹرانگ بھیجتا ہے کہ ہم خدا نہ خاصا مائنورٹیز کو خاص طور پہ لک ڈاؤن کرتے ہیں, جبکہ میرا خیال ہے ہرگز ایسا نہیں ہے. امپروومنٹ کی گنجائش ہر وقت موجود ہوتی ہے. سالک صاحب 3 دفعہ پارلیمنٹ میں گئے, آئی ایم شیور اگر یہ بہت چیزوں کا کریڈٹ لے رہے ہیں تو شاید کہیں کریڈٹ نہ بھی لے پائیں جہاں پالیسیاں ایسی ان گورنمنٹ میں رہتے ہوئے ایسی نہیں امپلیمنٹ کر پائے ہوں گے. اور ظاہر ہے سالک صاحب بڑے پرولیج کلاس کے لوگ ہیں ہمارے جو پارلیمنٹ کے 3 دفعہ بنے,
بالکل,
اور ان کے ہاتھ میں آئی ایم شیور ایک عام آدمی کی رسپیکٹ زیادہ امپاورمنٹ ہوگی اور زیادہ ان کے پاس لاجک ہوگی, ان کی ویژن بھی زیادہ ہوگی. ایک عام کرسچن سٹیزن کی میں بات کر رہا ہوں,
بالکل. اور جی جی, اور کیونکہ سالک صاحب آئے ہیں یہاں امریکہ اور عیسائی برادری کے لیے جو ہیں وہ چندہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ پچھلے ہفتے چرچ
میرا, میں آپ سے گزارش کر دوں
جی جی
کہ وہ یعنی میری طرف سے کوئی ایسا کوئی چندے والا نہیں ہے, میں بتا دوں تاکہ لوگوں کو کہیں غلط فہمی نہ ہو. مجھے کسی فنکشن میں یعنی وہاں پر بلایا تھا جب جو وہ اپنا کوئٹے کے لیے کر رہے فنکشن نا,
بالکل
وہ چند اکٹھا کرے, مجھے تو انہوں نے بیچ میں ایک مہمان کی سیر سے بلایا.
جی ہاں, لیکن یہ ایک نیک کام ہے اور امید ہے کہ اس میں آپ کامیاب ہوں. جی جی,
میں اگر بہت مہربانی آپ نے بہت کی ہے, میں چشتی صاحب کو بہت یعنی انہوں نے بڑا اچھا کہا, یہ بالکل 100% بات ہے کہ ہمیں جو مطلب ہے کہ ایز اے پاکستانی شہریوں سے ہمیں جو ہے میں یہ بتا دوں کہ یہ بیسیکلی پاکستان کا جو آئیڈیا تھا جو میری سمجھ کے مطابق ہے اور جو ہم اسٹڈی کرنے کے بعد کہ پاکستان بنایا ہی مائنورٹی کی بنیاد پر گیا تھا, کیونکہ مسلمان اس وقت مائنورٹی میں تھے اور ہم جو مائنورٹی کے دوسرے بھی لوگ تھے ہم نے جوائن یعنی مدد کر کے, تو یہ مائنورٹی نے ملک بننے کے بعد کیونکہ میجورٹی مسلم تھی تو یہ مسلم ملک کہلایا. تو میں سمجھتا ہمیں کوئی تعصب اس طرح کا عام شہریوں کی طرف سے بالکل کوئی نہیں ہے. میں 100% کیونکہ میں پاکستان میں نوبل پیس پرائز کے لیے بھی نامینیٹ ہوں, کوئی ایسی تعصب نہیں ہے پبلک کی طرف سے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور سالک صاحب آپ اور چشتی صاحب ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو حملہ ہوا تھا کوئٹہ کے چرچ پر وہ داعش نے کیا تھا, وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے. بہر کیف آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے بانی محمد علی جناح کی سالگرہ پر, اور یہ کہ کرسمس کے حوالے سے وہ کس قسم کا پیغام دینا چاہتے تھے. ہمارے ساتھ اس وقت ریٹائرڈ ایئر کوموڈور خالد چشتی ہیں, جبکہ پاکستان کے سابق وزیر جے سالک ہیں جو اس وقت امریکہ میں ہیں. ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے, گلاب خان نے کال کیا ہے اٹک سے, انعام اللہ نے لکی مروت سے, اور میاں محمد اکرم نے اٹک سے. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے. یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
جی اب سے تھوڑی دیر بعد ہم بلوچستان کے ایم پی اے ولیم برکت کو بھی سنیں گے جو کہ پچھلے ہفتے جو واقعہ ہوا تھا اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ لیکن کالر ذرا مختصر بات کیجئے، گلاب خان نے کال کیا ہے اٹک سے۔
جی میڈم جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
اب یہ ہے کہ آپ سے تھوڑی سا گلہ ہے کہ آپ زیادہ ہائی لائٹ قائد اعظم کی برتھ ڈے کو نہیں کر رہے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، ایک اور دوسرا جے صالح صاحب سے تھوڑا سا گلہ ہے کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ان کا فورم وہی ہے جہاں آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ شکریہ۔
اور انعام اللہ نے کال کیا ہے لکی مروت۔
میڈم ہم قائد اعظم کا یوم ولادت تو بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں لیکن ان کی زندگی کو فالو نہیں کرتے، ان کی تعلیمات اور پیغامات پر عمل نہیں کرتے۔ میں میڈم یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر قائد اعظم دوبارہ زندہ ہو گئے تو ہمارے حکمرانوں سیاستدانوں کے خلاف ملک سے غداری کا مقدمہ دائر کریں گے۔ تھینک یو۔
اور میاں محمد اکرم نے کال کیا ہے اٹک سے۔
جی نفیسہ صاحبہ، میں میاں محمد اکرم ایڈوکیٹ اٹک شہر سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ آپ کے پروگرام میں یہ کہتے ہیں کہ میری دو باتیں، پہلی یہ کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ سیاسیات کا قائد اعظم کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہ بات غلط ہے۔ پاکستان بنا یہ اسلامی نظریے کی بنیاد پر۔ دوسری بات یہ جے صالح سے سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر ہی کیوں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ بعض عیسائی 25 دسمبر کو نہیں مناتے ہیں۔ شکریہ۔
اور لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے۔
جی السلام علیکم۔ جی آج قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر تو میں انہی کا ایک پیغام جو وہ پشاور آئی تھی اور اسلامیہ کالج میں انہوں نے تقریر کی تھی جو آن ریکارڈ موجود ہے 1948 میں، کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کی اصولوں کو آزما سکے۔ آج جتنی بھی کرپشن ہو رہی ہے اور جو عدل کا نظام نہیں ہے، ظلم ہے اور زیادتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح پر یہ بھی کہا تھا کہ اس ظالمانہ نظامی معیشت کو ختم کرے، یعنی اس سودی نظام کو ختم کرے، یہ سودی نظام جو ہے استحصال کی بنیاد پر کڑی ہے۔
کال کرنے کا۔ تو میں اور ہمیں کال کیا ہے شفیق الرحمان نے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میں شفیق الرحمان ضلع شانگلہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی
جی جی بات کیجیے۔
ہم یہ کہ ہم اپنے کرسچن بھائیوں کو ہیپی کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہی ہے پاکستان، ہم سب کی پاکستان ہے، اور یوم ولادت قائد اعظم ہمارے جان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ہم خراج تحسین تو ضرور پیش کر رہے ہیں لیکن ان کی جو قدم تھے اس پہ ہم نہیں چلتے، کیونکہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا وہ ایسے سیاست نہیں کر رہے جو قائد اعظم چاہتے تھے۔
شکریہ آپ کی۔ اور ہمیں کال کیا ہے شوکت علی انجم نے دھاراوالہ سے۔
السلام علیکم میڈم۔ سب سے پہلے تو قائد اعظم کے 142ویں پیدائش پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ مسیحی اور مسلم یہ سب اکٹھے ہو کر رہتے ہیں ہمارے پاکستان میں۔ دیکھیے میں ایک ٹیچر ہوں، جب میں پڑھاتا ہوں تو میں مخطوب جو ہوتے ہیں وہ تمام طلبہ ہوتے ہیں، اس میں عیسائی بھی ہوتے ہیں مسلم بھی ہوتے ہیں، کیوں ہم کہ آپس میں آپ اختلاف ڈالتے ہیں؟
بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی، بہت شکریہ۔
اختلاف ڈالتے ہیں۔ تھینک یو میڈم۔
نذیر حسین نے کال کیا ہے کشمیر سے۔ جی کشمیر سے نذیر حسین۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میں نذیر حسین آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں۔
جی جی
شکار۔ میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان پہلے بنایا چائنا سے، چائنا سپر پاور ہے اس وقت، اور پاکستان کی حالت یہ ہے، یہ پیچھے ہو رہا ہے دن پہ دن، اس کا کیا مطلب ہے؟
بڑی اچھی بات کی آپ نے، اور ضرور ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے اس سلسلے میں. ہمارے کالز آ رہے ہیں اور ہم ان کو لیتے رہیں گے، لیکن چشتی صاحب لوگوں کے ذہنوں میں ظاہر ہے ابہام ہے، قائد اعظم نے جو تقاریر کی تھیں ان میں کچھ اس طرح کی بھی باتیں تھیں کہ آپ ایک طرح بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں اور دوسری طرح بھی. جب کالرز کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن ساتھ ساتھ جس طرح سے جناح نے کہا کہ مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، عیسائی عیسائی نہیں رہیں گے، تو اس کا آپ کس طرح سے اس کا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں؟
دیکھیے، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو جو وجہ بنی آزاد ملک حاصل کرنے کی، جدوجہد کرنے کی، وہ یہ تھی کہ کسی بھی ملک میں جب آپ کو، جیسے سالک صاحب کہہ رہے تھے کہ جب آپ کو ایک جیسے حقوق نہ ملے اور محرومی آپ کو محروم رکھا جائے تعلیم سے، اچھی میڈیکل سہولت سے، ترقیوں سے، اعلی عہدوں پر فائز ہونے سے، مذہب کے نام پر جب یہ کیا جائے تو وہ ایک سٹیمپ بن جاتا ہے آپ کے اوپر کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ترقی نہیں کر سکتے، یا یہ دروازے آپ کے لیے کھلے نہیں، یہ بند ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کوئی ضرور ہم نے مذہب کے نام پہ لیا، لیکن تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہو جاتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ شاید مذہب کا کوئی، قائد اعظم نے جب کہا تھا کہ نہیں ہندو ہندو نہیں رہیں گے، مسلمان مسلمان سیاسی طور پہ نہیں رہیں گے، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک ایسی سٹیٹ ہوگی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آزادی دی تھی کہ غیر مسلموں کا رہنا تنگ نہیں کیا تھا، وہ اسی طرح آزاد تھے اور اسی طرح وہ فیسلٹیز اور وہ پرولیجز لیتے تھے جو مسلمانوں کو تھے، اور کوئی ان کے ٹائم پہ ڈسکریمنیشن اس بنیاد پر نہیں کی جاتی تھی کہ یہ غیر مسلم ہے تو اس کے لیے یہ اسٹیپ ڈاؤن ہوگا. تو ہمیں کیونکہ مسلمانوں کو جو وہاں پہ اسپیس مل رہی تھی جب اکٹھے رہتے تھے، مذہب کے نام پہ جو ڈسکریمنیشن تھی وہ ہماری مین وجہ بنی. وہ ڈیپریویشن مذہبی تھی، وہ اکنامک تھی، وہ گروتھ کی تھی، وہ پڑھائی کی تھی، اور وہ ساری فیسلٹی جب آپ کسی کو ڈپرائیو کریں تو ظاہر ہے آپ کمپیل کرتے ہیں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ اور ہوم لینڈ یا ملک کی طرف اس کو دھکیلتے ہیں. ہم اب جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ سامنے دیکھیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، قائد اعظم کی منسٹری میں جب منسٹرز انہوں نے چنے تو 6 ٹوٹل منسٹر تھے، اس میں غیر مسلم بھی تھے. تو اس لیے یہ کہنا، تو کیا آیا یہ تھا کہ 6 لوگوں میں سے 6 مسلمان اچھے نہیں مل سکتے تھے جو 6 منسٹر بنتے اور غیر مسلموں کو باہر رکھا جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بالکل ڈسکریمنیشن نہیں تھی. ڈسکریمنیشن تھی تو صرف کمپیٹنسی کی، اہلیت کی، کہ قابل کون ہے. تو اگر انہوں نے ایک ہندو کو اپنا منسٹر رکھا جس ملک، جس لوگوں سے وہ مذہب کے نام پہ آزاد ہو رہے ہیں، تو پھر 6 مسلمان ملنا کیا مشکل تھا 1947 میں جب ہم آزاد ہوئے ہیں؟ تو وہ 6 کے 6 مسلمان بھی ہو سکتے تھے. نان مسلم کے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت کیبنٹ کے اندر یہی تھا کہ معیار صرف ایک کوالٹی، معیار اور قابلیت ایک واحد کرائیٹیریا تھا جو اس ملک پہ جناح صاحب نے ثابت کر کے دکھایا آزادی کے فوراً بعد کہ ہم مذہب کے نام پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کر رہے، وہ آپ کا ذاتی فیل ہے کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا ثبوت یہی تھا کہ وہاں پہ کیونکہ یہ نہیں ہو رہا تھا، وہ یہاں انہوں نے لاگو کر کے دکھایا.
ہم آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ یہ سیگمنٹ ہمارا جاری ہوگا کوئی 7 منٹ تک، لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بلوچستان سے رکن صوبائی اسمبلی ولیم برکت نے. برکت صاحب آپ بتائیے، پچھلے پیر کو کوئٹہ کی ایک چرچ پر حملہ ہوا تھا، اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا ہے کہ عیسائی برادری کو کی حمایت میں سول سوسائٹی کس قدر سامنے آئی ہے، اور یہ کرسمس آپ لوگوں نے کس طرح منایا؟
شکریہ میڈم. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کی ہمدردی کا شکریہ، وائس آف امریکہ کے. گزارش یہ ہے کہ ہمارا یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ 17 تاریخ اتوار والی نماز کے بیچ میں ہوا تھا. مارننگ کی جو ہماری نماز ہوتی ہے 11 بجے، تو اس پہ یہ ہوا تھا چرچ پر، اور ہم نے کوشش کی کہ نہ صرف ہم جو اس میں ہمارے شہید ہوئے، 9 5 میل تھے اور 4 فیمیل تھیں، ان کو ہم نے بڑے دکھ اور اذیت میں ان کو خاک کے سپرد کیا. پھر ہمارے تقریباً 53 کے قریب لوگ اس میں زخمی ہوئے. ان سب باتوں کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اس پورے خطے میں اور خصوصاً ہمارے ملک میں جو اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں وہ کسی ایک خاص کمیونٹی پر نہیں ہے. یہ جہاں ان کو صاف کارنر ملتا ہے وہ ایسے عناصر جو ہیں وہ وہاں پر ایسی واردات کرتے ہیں, انسانیت کے دشمن ہیں. اور ہم بینگ ایک پاکستانی کرسچن ہوتے ہوئے ہمیں احساس ہے کہ جس طریقے سے سیکورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اگرچہ کہ وہ بہت مناسب ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایسا لوپ لوٹ رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. ہم نے نہ صرف ان ایک ہفتے کے درمیان میں یہ سب کام کیے بلکہ کل جو اتوار تھا ہم نے کوشش کی دو تین دن کے اندر اس چرچ کو واپس رینوویٹ کر کے, اور کل سنڈے کی وہاں پر مارچ ہوئی اور آج کرسمس کی بھی مارچ ہوئی ہے. دونوں میں میں خود بذات خود وہاں پر شریک ہوا اور لوگوں نے بھی اس میں بڑی تعداد میں شرکت کی, اس امید کے ساتھ کہ اس وطن میں ہم تمام پاکستانیوں کی طرح جہاں مسائل ہیں ہم نے ان کا سامنا کرنا ہے اور بہادری اور دلیری سے کرنا ہے, اور اپنے عزم کے ساتھ ہم نے ایسے عناصر کو ناکام بنانا ہے. تو اسی امید کے ساتھ ہم اپنی کمیونٹی کو یہ ایک قسم کا احساس دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ہمت نہیں ہارنی ہے اور ایسے عناصر کو اپنے جذبے سے اپنی ہمت سے شکست دینی ہے.
برکت صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ ہمارے ساتھ
ہم نے ان کو اس احساس سے محرومی سمجھ لیں
جی جی
یا پریشانی سمجھ لیجیے, اس کو نکالنے میں کسی حد تک ہم
ہمیں کیونکہ سابق وزیر جے سالک نے جوائن کیا ہے وہ اس وقت امریکہ میں ہیں. سالک صاحب آپ بتائیے آپ نے یہ جو چرچ کا واقعہ ہوا تھا پاکستان میں اس کے حوالے سے امریکہ میں کیا تاثرات دیکھے, اور دیگر یہ کہ کیونکہ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی تو اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دنیا داعش کے خلاف کس حد تک متحد ہے؟
ہاں دیکھیں یہ تو بہت ہی بڑا ظلم تھا, اور بلیم برکت صاحب تو موجود ہیں وہاں پر کوئٹے میں موجود ہیں جہاں پر حادثہ ہوا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ سارے پوری پاکستان جہاں پر وہ یعنی مطلب وہ ان کا موقع ملتا ہے وہ کرتے ہیں, جو کہ نہ کسی بھی مذاہب میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ مسلموں اور مزدوروں یا مجبوروں لوگوں پر جو کہ کمیونٹی بھی ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں جہاں پر وہ تو ہر جگہ پر وہ اپنا یعنی ایسا یعنی کر رہے ہیں اپنی طرف سے طاقت یعنی استعمال کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ولیم برکت صاحب نے موقع پر میں پیغام ان تک بھی پہنچا رہا کہ میری طرف سے میری بات ہوئی تھی, میں کوئٹے میں اس وقت فون کیا تھا, ہمارے وہاں پر بشیر ایم پی اے صاحب کے بیٹے ہیں عرفان صاحب, ان سے میں افسوس کیا تھا کیونکہ میں تو اتفاق سے یہاں ایک ماہ ہو گیا آئے ہوئے امریکہ آیا ہوا تھا, تو یہ اب خدا کرے گا بہتر یعنی انتظام جسٹس کوٹی کے بتائے ہیں حکومت کی طرف سے مؤثر اقدام اٹھائے جا رہے ہیں اور بھی مزید اٹھائے جائیں گے تو خدا بہتر کرے گا ان شاء اللہ. ہماری جو جیسے جذبے جو ہیں وہ کمزور نہیں ہیں, ہم اپنی پوری قوم پاکستانی قوم کے ساتھ ہیں اور ہم اس جو یعنی یہ جو قوت ہے اسے یعنی ہر لحاظ سے اپنی چوٹی کے لحاظ سے بھی پریز کے لحاظ سے بھی اور ان بیماروں مجبوروں بے قصدوں کے زخمی ہیں ان کے لیے صحت کی دعا بھی کرتے ہیں اور ان کو خدا مدد جو حادثہ ہوا ہے اس کے سبھی کے لیے
جی جی تھینک یو. ہم سیگمنٹ کو ختم کرنے جا رہے ہیں لیکن کیونکہ کافی دیر سے ایک کالر ہولڈ پہ ہیں ان کو لیتے ہیں. فدا محمد نے کال کیا ہے ابٹ آباد سے. جی جناب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
میڈم.
وعلیکم السلام
میڈم. جو میرے ایک مہمان نے بتایا تھا کہ قائد اعظم نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ مسلمان مسلمان نہ رہے عیسائی عیسائی نہ رہے, تو میں نے جو ان کی انٹرپریٹیشن سے میں ایگری نہیں کرتا. اس کا مقصد یہی تھا کہ تمام مذاہب کو آزادی ہے, اور اس وقت کوئی قانون ایسا نہیں تھا کہ اشتہار چودھری کے دور میں اس کے بعد اگر سب سے آنےسٹ پاکستانی بھگوان داس تھا تو وہ سپریم کورٹ کا چیف نہیں ہو سکتا, ہمارا قانون اجازت نہیں دے رہا. میرا تو مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم مذہب سے نکل کے آؤٹ آف دا باکس ہو کے ایز اے پیٹریوٹک نیشنلسٹ مذہب سے ہٹ کے جو بندہ آنےسٹ ہے پوٹینشیل ہے ملک کے ساتھ معاہدہ برتن ہے اور اس کے اندر کیپیبلٹی ہے وہ اوپر آئے.
میرا خیال ہے چشتی صاحب نے یہی بات کی تھی کہ مطلب صلاحیت کی بنیاد پر لوگوں کو پروموشنز ملنے چاہیے, نہ یہ کہ ان کا مذہب کیا ہے. بہر کیف اس سیگمنٹ کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے محمد علی جناح پر ماہر ریٹائرڈ ایئر کوموڈور خالد چشتی, ان کے ساتھ تھے سابق وفاقی وزیر جے سالک جو اس وقت یہاں امریکہ میں ہیں, اور ہمارے ساتھ تھے بلوچستان سے رکن صوبائی اسمبلی ولیم برکت. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
ویو 360
صرف آج نیوز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ آج کلبھوشن یادو سے ان کی بیوی اور ماں ملے, اور یہ اجازت پاکستان نے ان کو دی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کلبھوشن یادو کو را کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے, اور وہ پھانسی کے لیے ان کی کا ایک وقت بھی متعین کیا گیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر منیش کمار, سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں, نئی دہلی میں ہیں, جبکہ پاکستان سے ہوں گے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار متین حیدر. لیکن آئیے کلبھوشن یادو کی جو ملاقات ہوئی ہے ان کے خاندان والوں کے ساتھ, اس پر ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں سہیل انجم.
وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت جیتندر سنگھ نے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملاقات مودی حکومت کی کامیاب سفارتی پالیسیوں کی وجہ سے ممکن ہو سکی ہے. سینئر کانگریس لیڈر ابھیشیک منو سنگھوی نے ملاقات کی اجازت دینے کو پاکستان کا ایک مثبت قدم قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ اس کے بہتر نتائج برآمد ہوں گے. اس دوران نیوز چینلوں پر صبح سے ہی مباحثے جاری رہے. مباحثوں کے بعد شرکا نے بھی ابتدا میں اسے ایک مثبت قدم قرار دیا, لیکن جب تازہ تصاویر سامنے آئیں اور یہ معلوم ہوا کہ کلبھوشن جادھو اور ان کی والدہ اور اہلیہ کے درمیان ایک شیشے کی دیوار حائل تھی تو مباحثے کے شرکا کی رائیں بدلنے لگیں. انہوں نے اسے ایک تشہیری ایجنڈا قرار دیا اور کہا کہ پاکستان نے ملاقات کے نام پر بقول ان کے دھوکہ دیا ہے. بین الاقوامی امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار امر آغا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس ملاقات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا.
جو ہے اور پھر یہ بھی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہم نے ان کو ملنے کی پرمیشن دی ہے, اجازت دی ہے, خاص طور سے کرسمس کے دن پہ اور ان کے جو قائد اعظم کی بھی آج برتھ اینیورسری ہے اس موقع پہ. تو یہ چیزیں جو تھیں یہ ہیومینیٹیرین کیا, یہ تو بھارت کا رائٹ تھا, ان کی مدر کا, ان کی بیوی کا, ان سے ملنے کا حق تھا, کونسلر اسٹیٹس کا بھی حق ہے جو ہم کو جنیوا کنونشن میں دیے ہیں.
سینئر بی جے پی لیڈر اور رکن پارلیمنٹ سبرامنیم سوامی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ پاکستان نے جو کچھ کیا ہے وہ محض عالمی عدالت انصاف کو دکھانے کے لیے کیا ہے. تجزیہ کاروں نے ملاقات کے بعد کلبھوشن کے بیان کی ویڈیو جاری کیے جانے کو, جس میں انہوں نے ملاقات پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے, مسترد کر دیا اور کہا کہ ان سے جبرن ایسا بیان دلوایا گیا ہے. بھارتی نیوز چینلوں پر پاکستانی صحافیوں کا رد عمل بھی دکھایا جاتا رہا. بیشتر پاکستانی صحافیوں نے ملاقات کی اجازت دینے کی ستائش کی اور کہا کہ کسی قیدی سے ملاقات کے جو عالمی مسلمہ ضابطے ہیں ان کا لحاظ رکھا گیا اور ان ضابطوں کے مطابق ہی یہ ملاقات ہوئی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اور ہم بھارت چلتے ہیں جہاں سے نئی دہلی سے ڈاکٹر منیش کمار لائن پر ہیں. ڈاکٹر منیش, آپ بتائیے بھارت کے اندر کیا تاثر پایا جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ملاقات تو ہو گئی لیکن اخباری جو بیانات آ رہے ہیں اس کے مطابق بھارت خوش نہیں نظر آتا ہے, وہاں کیا تاثر ہے؟
دیکھیے یہاں پہ دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو میڈیا میں کلبھوشن کو لے کر کے بات چیت ہو رہی ہے, کافی گرما گرمی ہے میڈیا میں, خاص کر کے ٹی وی چینلوں پہ. ایک دوسری خبر جو ہے, جو کچھ چینلوں سے بات کرتے ہوئے پی ایم او کے آفیسز نے بہت ہی زیادہ اعتراض جو ہے اپنا بتایا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے تک جو ہے اس چیز کو پرائم منسٹر آفس سے مانیٹر کیا جا رہا ہے. جب ساری باتیں آ جائیں گی, ساری رپورٹس آ جائیں گی, تو ہندوستان کی سرکار جو ہے ایک الگ اپنا ایک بیان درج کرائے گی کہ بھائی اس مسئلے کے اوپر سرکار کی کیا رائے ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں جو سب سے زیادہ جو ڈبیٹ ہو رہا ہے وہ اس بات کو لے کر کے ہو رہا ہے کہ بہت ہی یہ پاکستان کی طرف سے ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ ملاقات تو کروایا گیا, لیکن بہت ہی ان ہیومینٹیرین طریقے سے ہوا ہے. یہ 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 جو شیشے کی جو دیوار جو بیچ میں لگا دی گئی اس کو لے کر کے ایک مدعا بن گیا ہے ہندوستان میں, اور اس کو لے کر کے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے ان کو بات کرنے نہیں دیا, اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جیسا کہ پرائم منسٹر آفس سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ جو شاید کان کے نیچے کلبھوشن کے کچھ انجری مارکس تھے, یا پھر جو وہ بات چیت جو کر رہا تھا, کیونکہ بیسیکلی یہ لوگ مراٹھی ہیں, مراٹھی ہیں, اور یہ لوگ کو بات کرنے کے لیے شاید انگلش میں کہا گیا تھا, یا کیا ہوا تھا یہ اس بارے میں تو ابھی ہمارے پاس جانکاری نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ لوگ انگریزی میں بات چیت کر رہے تھے. تو یہ بڑا ہی اٹپٹا سا لگ رہا ہے کہ بہت ہی لوکل آدمی جب بھی اس طرح کی ایموشنل موومنٹ میں رہتا ہے تو آدمی اپنے جو ان کی زبان ہے, جو مدر ٹنگ ہے, اس پہ ہی وہ لوگ بات چیت کرتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں ہیں جو میڈیا میں ہندوستان میں جو ہے اٹھ رہی ہیں. میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے موقع کے اوپر جو ہے جو ایک اچھا ایونٹ بن سکتا تھا اس کو لے کر کے جو ایک جو ہے اس میں تھوڑی سی جو ہے کرواہٹ آ گئی ہے, اور تھوڑا سا جو ہے ماحول جو ہے تھوڑا وہ جو ہے
ڈاکٹر منیش آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. ہم اسلام آباد چلتے ہیں جہاں سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار متین حیدر نے جوائن کیا ہے. متین حیدر, یہ بتائیے جو میڈیا میں خبریں آئی ہیں وہ یہ کہ کلبھوشن کی والدہ اور بیوی جس طرح سے ملے ہیں ان سے, وہ شیشے کے اس پار ملے ہیں, دیگر یہ کہ جیسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زبان میں نہیں بات کر پائے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کر کیا ہے پاکستان نے؟
ہاں جی, شکریہ. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بنیادی طور پر جو بھی ایس او پی تھا آج ملاقات کا, اور جس طریقے سے ملاقات ہونی تھی اس کے بارے میں پاکستانی دفتر خارجہ نے بھارتی حکام کو آگاہ کر دیا تھا کہ ملاقات اس طرح ہوگی. یہ بنیادی طور پہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ ایک کنٹینر کے اندر ہوئی ہے, جو دفتر خارجہ کے پچھلا جو لان ہے وہاں پہ ایک کنٹینر لگایا گیا تھا, اس کنٹینر کے اندر ملاقات ہوئی ہے, جس کی انٹری دفتر خارجہ کے پرانے بلاک آغا شاہی بلاک کی جو مین راہداری ہے اس سے اس کا رستہ دیا گیا تھا. اور شیشہ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی جو ہے ناخوشگوار واقعہ نہ پیش ہو, اور نہ ہی جذباتیت میں آ کے دونوں طرف سے کسی قسم کا کوئی ایکشن یا کاروائی ہو. نہ صرف شیشہ لگایا گیا نفیسہ, بلکہ اس کیبن میں جانے سے پہلے جو ہے جو حضرات اس میں جا رہے تھے دونوں اطراف سے ان کا مکمل سیکورٹی چیک کیا گیا, اور کلبھوشن ملاقات سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے پہلے وہاں دفتر خارجہ لائے گئے, اور جو کلبھوشن کی اہلیہ اور ان کی مدر ان کی آمد میں اور ان کی دفتر خارجہ آمد میں, اسلام آباد آمد میں اور دفتر خارجہ آمد میں کوئی کم و بیش 1.5-2 گھنٹے کی تاخیر ہوئی. طے شدہ ملاقات کا وقت جو تھا وہ 11:30 سے 12 بجے کے درمیان تھا, لیکن یہ جو ہے بہت تاخیر سے شروع ہوئی. تو یہ جو شیشے کی دیوار ہے یہ لگانے کا مقصد سیکورٹی کو فول پروف بنانا تھا, اس کو مزید وہ کرنا تھا.
جی جی.
لیکن اس کے باوجود جو ملاقات ہوئی ہے اس میں 35 منٹس کی ملاقات ہوئی, تو کلبھوشن نے درخواست کی کہ اس ملاقات کو 10 منٹ ہی بڑھایا جائے.
اچھا.
اس کی فیملی کی طرف سے بھی اشارہ آیا کہ وہ بھی مزید گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پہلے آدھے گھنٹے کی ملاقات, اس کے بعد اس میں توسیع کی گئی, تو مجموعی طور پہ یہ
یہ بتائیے کہ پاکستان کی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ آخری ملاقات نہیں ہوگی, تو اس سے کیا مراد ہے؟
جی نفیسہ, اس سے مراد یہ ہے کہ آئندہ پھر کوئی ملاقات ہو سکتی ہے, اور اگر کلبھوشن چاہے تو دیکھیے مختلف آپشنز ہیں. معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہے, پاکستان کی جو کورٹس ہیں, جو ملٹری کورٹس ہیں, وہ آلریڈی اس کو سزائے موت سنا چکی ہیں. اگر سزائے موت ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے ایک ملاقات ہو جائے, اگر سزائے موت نہیں بھی ہوتی, سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا جاتا ہے یا کوئی اور ایسا انتہائی اہم ان مرحلہ آتا ہے کلبھوشن سزا کے حوالے سے, یا اس کی مدر اور وائف چند ماہ بعد اگر دوبارہ درخواست کریں تو وہ ملاقات ہو سکتی ہے. اس مرتبہ تو ملاقات سے قبل ایک فریش ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی کلبھوشن نے جاری کیا. اس نے کہا کہ یہ ملاقات اس کی خواہش پر ہو رہی ہے, اور بہت عزت اور احترام کے ساتھ حکومت پاکستان نے یہ ملاقات کروائی. اسی تناظر میں ترجمان دفتر خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایک اور ملاقات بھی ہو سکتی ہے, وہ کب ہو سکتی ہے, کیوں ہو سکتی ہے, اس کی تفصیلات میں وہ نہیں گئے. انہوں نے صرف اشارتاً یہ کہہ دیا کہ مستقبل میں ضرورت پڑنے پر ملاقات اور بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جس طرح آج کہا جا رہا ہے گوگل جسٹس, دونوں اطراف سے اگر اس کی فیملی سے درخواست آ جائے یا کلبھوشن پھر کوئی ملنا چاہے یا کوئی انتہائی اہم فیصلہ آن پہنچے اور اس فیصلے کے حوالے سے کلبھوشن اپنی فیملی سے کوئی مشاورت کرنا چاہے, تو یہ اس تناظر میں ہے.
اچھا, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار متین حیدر, جبکہ بھارت سے نئی دہلی سے ہمیں جوائن کیا تھا سینئر صحافی ڈاکٹر منیش کمار نے. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع پاکستان سے متعلق ہے. آپ لوگ بے شک کال کیجئے اور اس میں بھی بات کیجئے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے حکمت عملی ساؤتھ ایشیا کے لیے وہ وضع ہو گئی ہے. اس پر ہم بات کریں گے, ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد میں 6 ملکوں کے جو سپیکرز ہیں وہ آئے اور انہوں نے علاقائی امن کے لیے ایک ڈیکلریشن سائن کیا اور اس کو وضع کیا. وہ جو ممالک تھے اس میں امریکہ شامل نہیں تھا. ہم بات کریں گے کہ اب خطے میں کس طرح کی پالیسیاں اختیار کی جا رہی ہیں پاکستان کی طرف سے, اور اس میں امریکہ کا کتنا ہاتھ ہوگا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر طاہر روہیل نے. وہ پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ہیں, شکاگو میں ہوتے ہیں, جبکہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر. لیکن کچھ جو ناراضگی کا اظہار ہوا ہے پاکستان کی طرف سے امریکہ کے حوالے سے, اس پر ایک رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے. یہ رپورٹ ہم آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ تقریباً ایک دہائی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس بارے میں شک پیدا ہوتا ہے کہ آیا افغانستان میں امن امریکہ کا مقصد ہے بھی یا نہیں. ان کے بقول اگر 100,000 سے زائد مضبوط ترین فوج افغانستان میں امن قائم نہیں کر سکی تو یہ کام 12,000 سے زائد فوجیوں سے کیسے لیا جا سکتا ہے. سن 2001 میں امریکہ کی زیر قیادت اتحادی افواج نے افغانستان آ کر یہاں سے طالبان کو اقتدار سے بے دخل کیا تھا, اور اس وقت سے اس ملک میں عسکریت پسندوں کی طرف سے مسلح مزاحمت اور تخریب کاری جاری ہے. دسمبر 2014 میں اتحادی افواج اپنا لڑاکا مشن مکمل کر کے اپنے اپنے وطن واپس چلی گئیں, لیکن ایک سیکیورٹی معاہدے کے تحت اب بھی لگ بھگ 13,000 بین الاقوامی فوجی مقامی سیکیورٹی فورسز کو تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت فراہم کرنے کے لیے افغانستان میں تعینات ہیں. ان میں اکثریت امریکیوں کی ہے. حالیہ ہفتوں میں امریکہ کی طرف سے پاکستان پر اپنے ہاں مبینہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے مطالبات میں شدت آئی ہے اور ٹرمپ انتظامیہ کا اصرار ہے کہ عسکریت پسند مبینہ طور پر پاکستانی سرزمین استعمال کرتے ہوئے سرحد پار افغانستان میں مہلک کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تاہم پاکستان ان دعووں کو مسترد کرتا ہے اور وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ان کے ملک نے امریکہ سے کہا ہے کہ اگر ان دہشت گردوں سے متعلق قابل عمل معلومات ہیں تو وہ پاکستان کو فراہم کرے، جس پر پاکستانی فورسز کارروائی کریں گی۔ لیکن ان کے بقول اکتوبر میں ایک مغوی غیر ملکی جوڑے کی بازیابی کے لیے فراہم کردہ معلومات کے علاوہ امریکہ نے اب تک پاکستان کے ساتھ کسی قابل عمل انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ نہیں کیا۔ بین الاقوامی امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر نواز جسپال کہتے ہیں کہ بیان بازی کی بجائے دونوں ملکوں کو دانشمندی کے ساتھ ایک دوسرے کے موقف کو سمجھتے ہوئے چلنا ہوگا۔ پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
پاکستان کو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو ہے ریشنلی اور ویجیلنٹلی ایکٹ کرنا چاہیے۔ اپنے ہمیں جو کنسرنز ہیں وہ کلیئرلی ڈیفائنڈ کر کے آرٹیکولیٹ کرنے چاہیے، اور گورنمنٹ پاکستان وہ کر بھی رہی ہے۔ اور یہ اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو بھی ریلائز کرنا ہوگا کہ صرف جو ریٹوریکل ایلیگیشن ہے اس کے بجائے وہ افغانستان میں اپنی پاور انکریز کرے، اور اس سے کنٹرول کرنا ہے تو کنٹرول کرنے، ورنہ کوئی اور اس کا آلٹرنیٹو ڈھونڈے۔
پاکستانی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر پاک افغان سرحد کی مؤثر نگرانی کے لیے افغانستان کی جانب اقدام کرنے کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ ان کے بقول سرحد کے آر پار غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنے کا مقصد حاصل ہو سکے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ہم ڈاکٹر طاہر روہیل سے ابتدا کرتے ہیں، یہ پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ہیں، شکاگو میں ہیں۔ ڈاکٹر روہیل، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی ایک نئی حکمت عملی سامنے آئی ہے پاکستان افغانستان کے لیے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فضائی حملوں میں اضافے کیے جا رہے ہیں تاکہ طالبان کو ٹیبل کی میز پر لایا جائے اور امن کی میز پر لایا جائے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کو امریکہ جس طرح سے دیکھ رہا ہے وہ، اور پاکستان کا جو جواب آیا ہے، اس کے تناظر میں بتائیے کہ مستقبل کے لیے کیا امیدیں ہیں؟
جی، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ریٹوریکل بحث ہے اور سر عام ایک دوسرے سے گلے شکوے کرنا، اور وائس پریزیڈنٹ امریکہ کیا افغانستان میں جا کے پاکستان کے خلاف اس طرح سے بات کرنا، اور اسی طرح سے وہی جو زبان امریکہ کے عہدیداران نے اپنائی ہے، وہی پاکستان کے سینٹ کے چیئرمین اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہی زبان وہ اپنا رہے ہیں، تو یہ ایک بہت منفی صورتحال ہے۔ اس میں دونوں ممالک میں جو افسران ہیں یا جو لوگ سیاسی قیادت رکھتے ہیں وہ اپنے اپنے ملک کے عوام کو سمجھانے کی اکثر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہیں، اور اس میں اس کے ذریعے سے خطے میں امن آ سکتا ہے۔ لیکن اس طرح کی ٹرمپ انتظامیہ کی پرووکیشن، اور خاص طور پہ اعلان پاکستان کو صرف واحد پارٹی مرد نظام ٹھہرانا، اور بار بار اس بات کو دہرانا کہ ہم نے بہت پیسہ دیا ہے اور پاکستان نے کچھ نہیں کیا، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں، حالانکہ اوور آل کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سب کے اوپر آتی ہے، اور اس میں پاکستان کا شاید گناہ زیادہ ہو، اور لیکن افغانستان اس سے مبرہ نہیں ہے، افغانستان کی سیاسی قیادت اور ان کی جو مختلف پارٹیاں ہیں وہ اس سے مبرہ نہیں ہیں، اور اسی طرح سے امریکہ اور امریکہ کی قیادت جو ہے وہ پاکستان کے خاص طور پہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کنسرنز ہیں، اور جس طرح سے مشرف صاحب کے زمانے میں امریکہ نے ہندوستان اور پاکستان کو تقریباً ایک ٹیبل پہ لا کے بٹھا دیا تھا، اور مشرف صاحب اور اس کے بعد زرداری صاحب جو تھے ان کی ہندوستانی قیادت سے بڑی اچھی بات چیت امریکہ کے کہنے پہ ہو رہی تھی، وہ ساری سائڈ جو ہے وہ امریکن ڈپلومیسی سے منفی ہو گئی ہے، اور اب صورتحال یہ ہے
کہ ٹرمپ انتظامیہ ہندوستان کو شہ دے رہی ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے آپ کو اور پروجیکٹ کریں, تو اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے اسپیس جو ہے
وہ تنگ ہو گئی ہے, بالکل
کے لیے وہ تنگ ہو گئی.
لیکن ڈاکٹر روہیل, آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ایک جنگی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے, اور جس طرح سے فضائیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے طالبان کے خلاف, یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے تاکہ جو لوگ ہیں جن پر حملے کیے جا رہے ہیں وہ بات چیت کے لیے راضی ہو جائیں. امریکی نائب صدر مائک پینس کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیاب جا رہے ہیں امریکنز اس میں, اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیں, مائک پینس جو ہیں وہ ان کی نالج بہت سطحی ہے. مائک پینس اس طرح کی پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے والا دماغ نہیں ہے. وہ قسمت کے دھنی ہیں, بس وہ وائس پریزیڈنٹ بن گئے, لیکن افغانستان جیسے مشکل مسئلے کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اپنے جرنیلوں کی جو بات ہے وہ سننی ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی ڈیولپمنٹس ہیں. اگر 15-16 سال کی بمباری اور اس طرح کی جو جنگ رہی ہے اس کے بعد سے حالات قابو میں نہیں آئے, تو پاکستان پہ چلے, پاکستان سے اگر ان کا انخلاء ہو بھی جائے, جو قیادت پاکستان میں بیٹھی ہے, پاکستان کو گرفتار کر لے یا کچھ کر لے, اس کے باوجود بھی یہ صرف سیاسی مسئلہ تو ہے نہیں. اب یہ کہ ان کی مٹھی مروڑنا ہے, آپ کو ان کو ریوڑ کو ٹیبل پہ لے کے آنا ہے طالبان کو, اور ان کو کہنا ہے کہ بھائی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تک آپ صلح صفائی نہیں کر لیتے, افغان حکومت کے اندر شامل نہیں ہو جاتے, اور امریکہ اور ویسٹ کے خلاف جو آپ نے سو کار جہاد شروع کیا ہے اس کو بند نہیں کرتے, تو ہم یہی ہیں اور ہم آپ کو کسی بڑے شہر پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے, اور یہ بات اسی طرح چلتی رہے گی اور اس میں آپ کا نقصان زیادہ ہے. یہ وہ چیز باور کرانا چاہتے ہیں. لیکن ٹرمپ انتظامیہ کی جو طریقہ کار ہے وہ ڈنڈا اٹھا کے سب کو ہانکنا, وہ ڈپلومیسی کے بالکل برعکس ہے اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے میرے خیال میں.
ہم پاکستان چلتے ہیں اور جہاں سے پروفیسر شمیم اختر ہمارے ساتھ ہیں, بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ہیں, کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں. پروفیسر شمیم اختر, پچھلے دنوں اسلام آباد میں 6 ممالک جمع ہوئے اور ان کے سپیکرز جمع ہوئے, جس میں پاکستان, افغانستان, ترکی, ایران, چین اور روس شامل تھے. آپ کے خیال میں جس طرح کا ڈیکلریشن انہوں نے جاری کیا, 29 نکات اسلام آباد ڈیکلریشن, جو کہ علاقے میں امن لانے کے لیے ایک کوشش تھی, اس سے کیا نظر آتا ہے پاکستان کس سمت رواں ہے؟
پاکستان صاحب مجبور ہے, پاکستان رد عمل کے طور پہ اپنی پالیسی مرتب کر رہا ہے. نہیں, ٹرمپ صاحب نے, جیسا روہیل صاحب نے کہا ہے کہ ڈنڈا مار پالیسی جو ہے وہ پاکستان جیسے وفادار اور مٹھی اور فرما بردار حلیف کو مخالفت کی طرف سے دھکیل دیا ہے اس سے. یعنی وہ امریکہ کا بڑا وعدہ لے رہا ہے. یہاں تک کہ اس نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے اور ہمارے امریکہ کے مفادات ایک ہیں, ہم دونوں دہشت گردی کے خلاف تعاون کریں گے اور ہم اب بھی تیار ہیں امریکہ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو. اچھا, یہ کتنا مثبت رویہ ہے پاکستان نے اختیار کیا. اب ٹرمپ اس کو نوٹس پہ رکھتے ہیں, ایسی تجویز تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حلیف بھی نہیں کر سکتا اپنے حلیف کے ساتھ. تو اس سے تو پاکستان کی عوام جو ہیں وہ امریکہ سے اتنے بدزن ہو گئے ہیں, وہ ہچک محسوس کرتے ہیں, اور آخر پاکستان ایک نام نہاد آزاد ملک کو ہے. اب ہم قیدا کے روکنے کی حیثیت سے وہ ایک سابرین ریاست ہے, تو اس کی انا کو اس کا چھیت پہنچانا عوام کو اب اتنا مشکل کر.
جی, پروفیسر شمیم کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ان کو لیتے ہیں. اس دوران ہمیں کچھ کالز آئی ہیں, انیس نے کال کیا ہے خیبر ایجنسی سے. جی جناب, بات کیجیے.
تو اب پاکستان کوئی
ہلو.
جی جی, پروفیسر شمیم کو ہم سن رہے تھے, ان کی لائن بحال ہو گئی. جی جی جی, پروفیسر شمیم ایک سیکنڈ میں. اچھا جی, بات کیجیے.
نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ چین
اور روس کے ساتھ مل کے باقاعدہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق اپنی پالیسی مرتب کرے. ہاں امریکہ سے ناراض ہوتا ہے بھلے سے ہو جائے, امریکہ نے ساری دنیا کو اپنے خلاف کر رکھا ہے. آپ دیکھیے یورپی ممالک روس سے چاہتی ہیں نیٹو کے, وہ اس کے ساتھ نہیں جڑ رہے ہیں. اب
جی ہاں پروفیسر شمیم, اندر ملک کے اندر بھی سفارتکاری کی کوششیں جاری ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ پر کیا اثر پڑتا ہے. بہر کیف ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں. انیس نے کال کیا ہے خیبر ایجنسی سے. جی جناب بات کیجیے. اور عبد الکریم نے کال کیا ہے, بہت ہی خراب لائن ہے. اور طارق چختائی نے کال کیا ہے. جی جناب بات کیجیے.
میم میرا شمیم صاحب سے سوال یہ ہے کہ پاکستان تو امریکہ کا ویسے بھی اتحادی ہے, اور اتحادیوں کے ساتھ اس قسم کی جو لینگویج جو امریکہ یوز کر رہا ہے.
جی جی میرا خیال یہ کوئی سوال نہیں ہے, یہ کوئی سوال نہیں ہے, یہ آپ کا کامنٹ ہے. بہر کیف شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ڈاکٹر طاہر روہیل, آپ جانتے ہیں کہ ریٹورک تو بہت استعمال ہو رہا ہے لیکن پالیسی کوئی اور بناتا ہے, اور یہاں کی جو دفاعی انتظامیہ ہیں ظاہر ہے وہ ایک سوچی سمجھی پالیسی بنا رہے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سی پالیسی ہے جس سے جو ٹرمپ سے کی جو ذاتی جو ریٹورک ہے اس سے مختلف ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اکثر بیوروکریسیز ہوتی ہیں وہ مزاج دیکھتی ہیں, اور بیوروکریسیز کے اندر بھی ایک اوپینین نہیں ہوتا. جب مثلاً امریکہ کے جنرل اور وہ جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں سیکیورٹی سائڈ کے, وہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان میں بھی بہت سے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے والے ہوں گے, اور ان میں آپس میں بھی بہت اختلاف رائے ہوتا ہے. لیکن جو اس ٹیبل کا ہیڈ ہوتا ہے جب وہ میٹنگ ختم ہوتی ہے تو جب وہ منٹس لکھے جاتے ہیں تو وہ جان بوجھ کے اپنی اس ماحول کو دیکھتے ہیں اور ملک کا جو سیاسی ماحول ہے اس کو دیکھتے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کی جو خواہشات ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ جس طریقے سے دنیا کو دیکھنا چاہتی ہے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پریویل کر جاتا ہے. یہ بات جو ہے یہ ہلری کلنٹن جب وہ پاکستان جاتی تھی تو اس وقت بھی یہ بات دیکھنے میں آتی تھی کہ وہ اپنی سائڈ سے پاکستان کی سیولین سائڈ کو بہت اسٹرانگ کرنا چاہتی تھی اور پاکستان کی امداد میں بہت اضافہ کرنا چاہتی تھی. یہ ہمیں انہوں نے خود بتایا ایک میٹنگ میں. لیکن جو ان کی دوسری سائڈ ہے وہ سیکیورٹی سائڈ تھی, وہ اپنے گلے شکوے اور پاکستان سے ان کے جو معاملات تھے ان کی جب بات کر کے پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے ان کے سامنے جب لاتی تھی تو الٹیمیٹلی جو سیکیورٹی سائڈ ہے وہ ان کا پوائنٹ آف ویو جو تھا وہ پریویل کرتا تھا. تو اسی لیے یہ ٹرمپ انتظامیہ جو کر رہی ہے یہ ساری زیر بحث باتیں ہیں, اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ امریکہ کی پالیسی ہے. امریکہ کی آفیشلی یہ پالیسی ہے, لیکن امریکہ کے اندر افغانستان سے ڈیل کرنے میں اور پاکستان سے ڈیل کرنے میں اور ہندوستان کو چائنا کے اگینسٹ کھڑا کرنے میں اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو اگنور کرنے میں, یہ جو سارے مسائل ہیں ان پہ سیر حاصل بحث ہوتی ہے ان سفارتکاروں میں اور ان ایسے انٹیلیجنشیا میں جو لوگ جن لوگوں کو اس علاقے سے دلچسپی ہے.
ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے شکاگو سے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل, جبکہ بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر بھی ہمارے پروگرام میں تھے. اس پروگرام کے انجینئر تھے جونا کمنگز, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.